اسوہ چونکہ اسوہ الہی ہے، لہذا بشریت، آدمیت اور انسانیت اس اسوہ کی پیروی کرے گی اور اس کی تاثیر کرے گی۔ تو اب اللہ سبحانہ وتعالی نے اس اسوہ کا تعارف کروایا ہے کہ یہ اسوہ کس قدر پاکیزہ اسوہ ہے جس کے اوپر چلنے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ یہ معمولی کردار نہیں ہے جو تمہارے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اگر تم ان کے نقش قدم پر چلو گے تو جو تمہاری خلقت کا مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا، جو تمہاری خلقت کا ہدف ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ اس لیے نبی کریم کا تعارف کروایا گیا اور کہا گیا کہ اے نبی آپ اپنا تعارف پیش کریں اور بتائیں کہ میں کون ہوں۔ وہ امرت بذلك، مجھے یہ کہنے پہ معمول کیا گیا ہے کہ میں اپنا تعارف اس طرح سے کراؤں کہ انا اول المسلمین، کہ یعنی میں پہلا مسلمان ہوں۔ اتنے مسلمان ہیں دنیا میں، سارے کے سارے انبیاء مسلمان، سارے کے سارے اولیاء مسلمان، سارے کے سارے خلفاء مسلمان، سارے کے سارے اوصیاء مسلمان، یہ سب مسلمان ہیں۔ آپ یہ پوچھئے کہ ان تمام مسلمانوں میں سب سے پہلا مسلم کون، پہلا مسلم کون ہے؟ کسی کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ کسی نبی نے اپنا تعارف اس طرح سے نہیں کروایا ہے کہ اسے یہ حکم نہیں دیا گیا ہے کہ آپ اپنا تعارف اس طرح سے کرائیے کہ انا اول المسلمین، کہ میں پہلا مسلمان ہوں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں اپنا تعارف کروایا کہ انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے کتاب عطا کی گئی ہے، وجعلنی نبیا، مجھے نبی بنایا گیا ہے۔ یہ جناب عیسیٰ اپنا تعارف پیش کر رہے ہیں۔ ہر نبی نے اپنا تعارف پیش کیا ہے کہ میں کون ہوں۔ نبی کریم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنا تعارف اس طرح سے پیش کریں کہ انا اول المسلمین، کہ میں پہلا مسلمان ہوں۔ اور یہی نبی کریم کا تعارف پھر قرآن مجید نے کروایا، کیا کہا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے مگر اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے۔ یعنی نبی کریم کا تعارف ہوا ہے خاتم النبیین، آخری نبی ہے، اور ایک طرف تعارف ہو رہا ہے انا اول المسلمین، ایک طرف اول اور ایک طرف آخر، ایک طرف پہلے ہیں۔ تو جو پہلا ہوتا ہے وہ آخری نہیں ہوتا، اور جو آخری ہوتا ہے وہ پہلا نہیں ہوتا۔ جس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء میں ذکر ہوا، ہوا الاول ہوا الاخر ہوا الظاہر ہوا الباطن، وہ اول بھی ہے وہ آخر بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے وہ باطن بھی ہے۔ تو جو اول اور آخر وہ اسماء الہیہ ہے کہ جو ایک دوسرے کے مقابلے میں ہے، جو متضاد ہے، اول آخر نہیں ہوتا اور آخر اول نہیں ہوتا۔ تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء ہو الاول و ہو الاخر کا جو دنیا میں اور مخلوقات میں کوئی ان اسماء کے مظہر ہے، تو وہ ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس اسماء کے اگر مظہر کو دیکھنا ہے، مخلوقات میں اگر اس کا آئینہ دیکھنا ہے، اسماء الہیہ مظہر چاہتے ہیں تاکہ ہم سمجھ سکے کہ اول کیا ہے اور آخر کیا ہے۔ اللہ اگر اول ہے تو کسے کہتے ہیں، اور اگر اللہ آخر ہے تو کیسے ہوتا ہے؟ تو اس کے مصادیق اور اس کے مظاہر دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالی اپنی مخلوقات میں اس کا عکس پیش کرتا ہے تاکہ اسماء الہیہ کو دنیا سمجھ سکے اور اس کے ذریعے سے معرفت حاصل ہو سکے۔ کیونکہ اسم کے ذریعے سے انسان مسمی تک پہنچتا ہے، نشانی کے ذریعے سے انسان حقیقت تک پہنچتا ہے۔ تو یہ اسم کہتے ہیں علامت کو، اسم کہتے ہیں نشانی کو۔ جب آپ किसी शख्सियत को पहचानना होता है तो उसके नाम के जरिए से पहचानते हैं, तो नाम जात की तरफ निशानदेही करता है और हकीकत की तरफ ले जाता है। तो इस्म दर हकीकत शख्सियत नहीं होती, इस्म दर हकीकत अलामत है, निशानी है। तो ये अस्मा दर हकीकत निशानी पेश करते हैं, मज़ाहिर पेश करते हैं। तो हुवल अव्वलो हुवल आखिर की जो मजहर है वो मजहर नबी करीम की ज़ात है, कि वो अव्वल भी है वही आखिर भी है। वह अना अव्वल मुस्लिमीन, मैं पहला मुसलमान हूं और आखिरी नबी हूं। तो जब अव्वल और आखिर आप ही की ज़ात है तो जितने भी कमालात अव्वलीन और आखिरीन में तसव्वुर किए जा सकते हैं वो सारे के सारे कमालात, वो तमाम के तमाम फजाइल आपकी ज़ात में ऐसा हो जाते हैं और खुलासा हो जाते हैं कि तमाम अंबिया के जो फजीलतें हैं आम चकूबा हमें दारन तू तनहा दारन, कि जितनी खूबियां सब में है वो आपकी जात की तनहा है। आपने सुना होगा कि अमीर मोमिनीन की शान में जो बात है वही अमीर वही नबी करीम की फजाइल भी है कि आदम अलैहिस्सलाम का इल्म, नूह अलैहिस्सलाम का हिल्म, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुल्लत, मूसा अलैहिस्सलाम की हैबत, ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ौक, यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न, ये तमाम खूबियां अगर किसी एक जात में जमा हो जाए तो वो जात मोहम्मद रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आपके बाद आपसे अजीम कोई नबी आने वाला नहीं है, कोई अल्लाह की हुज्जत, इसलिए कि जो आखिर में आएगा, अगर आपके बाद कोई आपसे बेहतर आने वाला होता तो वो खत्म होता, आप खत्म न होते। इसलिए कि अल्लाह सुभान व तआला की सुन्नत है कि उम्मती को नबी पर अफजल नहीं करार दिया जा सकता है, कोई उम्मती नबी से अफजल नहीं हो सकता है, क्योंकि उम्मती ताबे नबी होता है, नबी का कलमा पढ़ता है, नबी की इत्तेबा करता है। तो अब ये मुमकिन नहीं है कि कोई अफजल नबी के जो अफजल हो वो नबी की इताअत करे, कि अल्लाह सुभान व तआला अफजल को मफजूर का मुती बना दे, ये सुन्नत इलाहिया में नहीं है। तो अल्लाह सुभान व तआला की ये सुन्नत नहीं है और ये अक्ल से बईद है, अल्लाह की अज़मतों से बईद है कि अल्लाह अफजल को मुती बना दे मफजूर का। तो कयामत तक के लिए जितनी भी बाफजीलत अशखास पैदा होंगे, कयामत तक जितने अजीम तरीन इंसान पैदा होंगे वो सब के सब ताबे होंगे नबी करीम के, लिहाजा कोई भी नबी के बाद नबी से अफजल नहीं आ सकता है। तो अब नबी जो अफजल आएगा वही आखिर होगा, अब चूंकि नबी आखिर है तो लिहाजा नबी सबसे अफजल है। और आपसे पहले अगर कोई अव्वल मुस्लिमीन का खिताब पा रहा है तो वह आपकी जात है। सिलसिले इस्लाम में सबसे ज्यादा ताबे इस्लाम और पैगंबरे इस्लाम अगर कोई जात है तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आपके तारुफ में बार बार ये कहा जा चुका, कुरान मजीद ने आपने बार बार मुलाहिजा फरमाया कि जब कभी नबी करीम का तारुफ हुआ है, जब कभी नबी करीम का जिक्र आया है तो वहां पर आपको नाम के जरिए से खिताब नहीं किया गया है। पूरे कुरान मजीद में यह रियायत मिलेगी कि आप देखें जनाब आदम अलैहिस्सलाम के लिए आवाज आई, या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना, या आदम जनाब नूह के लिए आवाज आई, या नूह, यहां तक कि जनाब खलील को भी पुकारा गया, या इब्राहिम, जनाब दाऊद के लिए आवाज आई, या दाऊद, जनाब सुलेमान के लिए इसी तरह। लेकिन पूरे कुरान मजीद में तारुफ नबी करीम इस तरह से कराया गया कि नबी के तारुफ और उनकी मौरफी में उनका नाम लेकर कहीं पर खिताब नहीं किया गया कि या मोहम्मद, पूरे कुरान में नहीं आया कि ऐ मोहम्मद मैं तुमसे खिताब कर रहा हूं, जबकि हर नबी को यानी एक कम 124,000 انبیاء کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مخاطب کیا ہے تو ان کے نام سے مخاطب کیا ہے کہ میں تم سے خطاب کر رہا ہوں، اے آدم متوجہ ہو جاؤ، اے نوح متوجہ ہو جاؤ، اے خلیل میں تم سے گفتگو کر رہا ہوں، لیکن نبی کریم کے لیے نہیں کہا کہ اے محمد میں تم سے گفتگو کر رہا ہوں، ادھر متوجہ ہو جاؤ. کہ قرآن مجید میں جب کبھی نبی کریم کو مخاطب کیا گیا ہے، کبھی کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کبھی کہا یا ایھا النبی، کبھی طه، کبھی یاسین، کبھی مزمل، کبھی مدثر. ہمیشہ نبی کریم کو جب کبھی پکارا گیا ہے آپ کو ان کے اسم سے نہیں القابات سے پکارا گیا. تو یہ ہے نبی کریم کی مورفی قرآن کی نظر میں، کہ نبی کریم کا تعارف جب قرآن میں ہوتا ہے تو طه کے ذریعے سے ہوتا ہے، یاسین کے ذریعے سے ہوتا ہے، مزمل کے ذریعے سے ہوتا ہے، مدثر کے ذریعے سے ہوتا ہے، یا رسول کے ذریعے سے ہوتا ہے، یا پھر آواز آتی ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا. یہ نبی کریم کا خطاب، کہ اے نبی ہم آپ کو شاہد بنا کے بھیج رہے ہیں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا، مبشر بنا کے بھیج رہے ہیں، ونذیر ڈرانے والا بنا کے بھیج رہے ہیں. وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور آپ کو اللہ کی طرف بلانے والی ذات بنا کے بھیج رہے ہیں کہ آپ پوری دنیا کو اللہ کی طرف بلانے والی تنہا ذات، کہ جو پوری کائنات کو بلاتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. نبی کریم نے کبھی انسانیت کو اپنے سامنے نہیں جھکایا ہے، کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ لوگ میرا سجدہ کیجئے، میری نعوذ باللہ پوجا کیجئے، میرے سامنے ہاتھ چھوڑیے. نبی کریم نے اپنے سامنے انسانیت کو نہیں جھکایا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے انسانوں کے سروں کو جھکایا ہے، اور خود مومنین کے سامنے نبی نے اپنے کاندھے جھکا دیے. سلام علیکم. اس طرح سے نبی کریم کا تعارف ہوا ہے کہ ایسی ذات، ایسی مکمل ترین ذات کے جس میں تمام خوبیاں سمٹ کر اولین اور آخرین کے تمام فضائل، اولین اور آخرین کے تمام مناقب، تمام کمالات اولین اور آخرین کے سمٹ کر جس ذات میں جمع ہو گئے اور احسا ہو گئے، وہ ذات نبی کریم کی ذات کہ جس نے دنیا کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف بلایا ہے. یہ فرق ہے آیت میں اور بت میں. بت اپنی طرف بلاتا ہے اور آیت اللہ کی طرف نشان نہیں کرتی. تو نبی کریم آیت عظمیٰ الٰہیہ کا نام ہے، اسی لیے انہیں اسم کہا، انہیں آیت کہا. نبی کریم کا تعارف ہوا ہے وہ آیت کے ذریعے سے، کہ یہ آیت عظمیٰ ہے اللہ کی، آیت کبریٰ ہے اللہ کی، کہ سب سے بڑی نشانی، سب سے بڑا اللہ کے وجود پر جو ثبوت ہے وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. کہ تمام اسماء الہیہ میں جو اسم سب سے زیادہ عظمت رکھتا ہے وہ اسم اعظم ہے. اسم اعظم خود نبی کریم کی ذات ہے، کہ اسم اعظم اگر پیکر کی شکل میں ڈھل جائے تو محمد عربی بن جاتا ہے. اس لیے کہ اسم اعظم کوئی تخیل کا نام نہیں ہے، وجود ذہنی کا نام نہیں ہے، کوئی لفظ کا نام نہیں ہے، بلکہ مصداق کا نام ہے. اسم اعظم در حقیقت محمد عربی کا نام ہے، کہ اس اسم اعظم سے مردوں کو زندہ کیا جا سکتا ہے. تو یہ نبی کریم کی ذات ہے جس کے ہاتھ میں وہ اختیارات ہے کہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ ہم نے کائنات کی ہر شے کو آپ کے لیے مسخر کر دیا ہے. اور کائنات کی حقیقت کیا ہے؟ بقول اقبال اس کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. یعنی کائنات نبی کریم کے لیے ان کے صدقے میں پیدا ہوئی ہے. لولاک لما خلقت الافلاک, اے محمد تم نہ ہوتے تو ہم کائنات کو خلق ہی نہ کرتے. سلمان کرو تو معلوم ہوا کہ فضائل اور بلین و آخرین یا ایھا النبی, یہ تعارف کیوں ہو رہا ہے؟ کہ سیرت کو بتائیں کہ یہ سیرت کس قدر بلند ہے کہ آپ کو اس سیرت کی تعصی کرنا ہے, اس سیرت کی پیروی کرنا ہے. ان سے بہتر کوئی نمونہ ہے آپ کے لیے جو ان سے زیادہ بہتر ہو, ان سے زیادہ الفا ہو, ان سے زیادہ بلند ہو؟ کوئی ایسی سیرت ہے, کوئی ایسا کردار ہے جو اتنی بلندی پر ہو کہ آپ کو ان بلندیوں سے آشنا کروا سکے؟ اگر اس سیرت پر کوئی انسان عمل کرے گا تو وہ سیرت آپ کو بلندیوں سے امتحان کر دے گی. اللہ سبحانہ و تعالی سے قریب کرنے والی اگر کوئی سیرت ہے تو وہ نبی کریم کی سیرت ہے. جس سیرت میں کوئی جھول نہیں ہے, جس سیرت میں کوئی عیب نہیں ہے, جس سیرت میں کوئی نقص نہیں ہے, کوئی کمی نہیں ہے, کہ جس سے لوگ دور بھاگے اور یہ کہیں کہ ہمیں ایسی سیرت نہیں چاہیے. لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک, اے نبی نعوذ باللہ اگر آپ کی ذات میں کوئی ایسی چیز ہوتی کہ آپ چھڑچھڑے مزاج ہوتے, مثال کے طور پر فظا غلیظ القلب, اگر آپ تند مزاج ہوتے لانفضوا من حولک, کہ لوگ آپ کے اطراف سے بھاگ جاتے. لیکن نبی کریم پھر پوری انسانیت کو اپنی طرف جو متوجہ کیا ہے وہ اپنے اخلاق کی بلندی کی وجہ سے, اپنے کمالات کی بلندی کی وجہ سے. اسی لیے پروردگار عالم آپ کی سیرت کو نمونہ بنانے کے لیے یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے ایسی ویسی سیرت کو تمہارے لیے نمونہ نہیں قرار دیا ہے, بلکہ اس کو نمونہ بنایا ہے کہ جو شاہد ہے, جو مبشر ہے, ایک ایسی ہمگیر ذات کہ جو پوری کائنات کے اعمال پر شاہد ہے. فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا بِكُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, اس وقت قیامت کے دن ہر نبی اپنی امت کے ساتھ محشور کیا جائے گا اور ہر نبی اپنی امت کے ساتھ وہاں پر آئے گا. لیکن اے نبی آپ کو ہم پوری دنیا انسانیت کے اعمال کا گواہ بنا کے پیش کریں گے. فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا بِكُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, کہ آپ کو تمام دنیا انسانیت کا گواہ بنا کے پیش کیا جائے گا. یا ایھا النبی, تو یا ایھا النبی میں آدم بھی شریک ہے, یا ایھا النبی میں نوح بھی شریک ہے, یا ایھا النبی میں ابراہیم بھی شریک ہے. یعنی نبی تو آدم بھی ہے, نبی تو نوح بھی ہے, نبی تو کریم بھی ہے, نبی تو کریم بھی ہے, لیکن سارے انبیاء الگ ہیں, نبی کی ذات الگ ہے. نبی سارے انبیاء میں ممتاز ہے کہ اگر نبی کہیں تو بس محمد عربی کی ذات ہے. یا ایھا النبی سے کون مراد ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے یا ایھا النبی, اے نبی, اس سے کون مراد ہے؟ اس سے نہ آدم مراد ہے, نہ نوح مراد ہے, نہ خلیل مراد ہے. اگر کہا جائے یا ایھا النبی, اس سے مراد سوائے نبی کے اور کوئی نہیں. شاہد کیا جناب نوح شاہد نہیں ہے, گواہ نہیں ہے؟ جناب نوح بھی گواہ ہے, جناب ابراہیم بھی گواہ ہے, ہر نبی اپنی امت کا گواہ ہے, جیسا کہ اس آیت میں ارشاد ہو رہا ہے. فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا بِكُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ, کہ ہر نبی اپنی امت کا گواہ ہوگا تو ہر نبی گواہ ہے, ہر نبی شاہد ہے. تو اب یہ جو قرآن مجید کہہ رہا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا, کہ ہم آپ کو شاہد بنا کے بھیج رہے ہیں, تو سارے انبیاء کو شاہد بنا کے بھیجا گیا ہے. لیکن سارے انبیاء کی شہادت اور گواہی الگ ہے, ہمارے نبی کی شہادت اور گواہی الگ ہے. اس لیے کہ ہر نبی محدود ہے اپنی امت کے لیے، ہمارے نبی محدود نہیں ہے ایک امت کے لیے بلکہ دنیا کی ساری امتوں کے لیے ہمارے نبی ہے۔ یعنی آدم کی امت کے گواہ بھی ہمارے نبی ہے، نوح کی امت کے گواہ بھی ہمارے نبی ہے، ابراہیم کی امت کے گواہ بھی ہمارے نبی ہے۔ یعنی کوئی بھی امت محشر میں نبی کریم کے پاس آ سکتی ہے اور گواہی طلب کر سکتی ہے، لیکن جناب موسیٰ کی امت جناب عیسیٰ کے پاس نہیں جا سکتی ہے، جناب عیسیٰ کی امت جناب نوح کے پاس نہیں جا سکتی ہے۔ جس کی امت ہوگی اپنے نبی سے گواہی لے کر آئے گی، لیکن ہمارے نبی کی شان محشر میں یہ ہوگی کہ سب سے پہلی ذات جو محشر میں داخل ہوگی وہ محمد عربی کی ذات، اور آپ کے لیے کوئی حد نہیں ہوگی کہ آپ اس امت کے گواہ ہو تو وہ امت کو آپ نہ قبول کر سکے، بلکہ ہر امت کا نمائندہ اور ہر امتی نبی کے پاس آ سکتا ہے گواہی طلب کر سکتا ہے۔ تو اب اگر گواہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اعمال کے شاہد ہو نبی، اس لیے کہ جب گواہ وہی ہو سکتا ہے جو اس وقت موجود رہا ہو، جو اس صحنے میں موجود نہ رہا ہوں خود گواہ کیسے بن سکتا ہے؟ جناب نوح کی امت میں امتیاں میں نوح، جناب خلیل کی امتی، انہوں نے کیا کام انجام دیا؟ اس وقت تو نبی گواہ نہیں ہے، وہ امتی آگے کہیں گے کہ یا رسول اللہ میں قاتل نہیں ہوں آپ گواہی دیجئے، تو نبی کیسے گواہی دیں گے جبکہ نبی اس وقت موجود نہیں ہے؟ تو گواہ وہ بنتا ہے جو شاہد ہو، اور شاہد کا اس وقت موجود ہونا ضروری ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کو جو شاہد بنایا گیا ہے، اللہ نے غیب کی وحی کے ذریعے سے نبی کریم کو وہ تمام احاطہ علمی عطا کر دیا گیا ہے کہ نبی کا علم کسی ایک زبان سے محدود نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ان کی صلاحیت علمی اور سیطرہ علمی کو اتنی وسعت دی کہ پوری کائنات آپ کے علم میں غیب میں اور آپ کے علم میں سما۔ خداوند عالم نے متوجہ کیا ہے کہ ما کنت بجانب الطور، اے پیغمبر آپ اس وقت موجود نہیں تھے کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام کو طور پر وحی نازل ہو رہی تھی یا لوح دیے جا رہے تھے، آئے نبی آپ اس وقت موجود نہیں تھے کہ جب جناب یوسف علیہ السلام کو مثال کے طور پر جناب یوسف علیہ السلام کو جو کنویں میں ڈالا گیا آپ اس وقت موجود نہیں تھے، جناب یوسف علیہ السلام نے جس وقت گواہی مانگی اس وقت آپ موجود نہیں تھے۔ یعنی جناب یوسف علیہ السلام کے واقعات کے موقع پر آپ حضور نہیں رکھتے تھے، لیکن ہم نے غیب کی وحی کے ذریعے سے آپ کو ہر بات بتا دی ہے، جیسے آپ صحنے میں رہے ہوں اور منظر دیکھ رہے ہوں۔ آپ اس وقت موجود نہیں تھے جب جناب مریم کی کفالت کی گفتگو ہو رہی تھی اور کہ جناب مریم کو کون کفیل بنے گا، آپ اس وقت موجود نہیں تھے، لیکن ہم نے آپ کو ان تمام حالات سے وحی کے ذریعے سے ایسے واقف کر دیا ہے کہ صحنے میں رہنے والا بھی واقف نہیں ہوتا۔ صلوات علی محمد۔ کہ اے نبی اگر ہم وحی نہ کرتے تو آپ نہ جان سکتے کہ اس وقت کیا ہوا تھا، تو گویا نبی کا جسم حاضر نہیں تھا لیکن روح علمی نبی کی حاضر تھی ہر رہے تھے۔ صلوات علی محمد۔ شاہد ہے تو نبی ایسے شاہد، شاہدن و مبشرن و نذیرن، کہ اے نبی ہم نے آپ کو مبشر بنا کے بھیجا، نذیر بنا کے بھیجا۔ ایک امت کے لیے نذیر نہیں ہے بلکہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ پوری کائنات کے لیے آپ نذیر ہیں، ساری کائنات کو آپ بنانے والے، وَشَاهِدًا وَبُشْرًا وَنَذِيرًا. یہ نبی کریم کے القابات، یہ نبی کریم کے مقامات، کہ سارے انبیاء کے اپنے مقامات ہیں لیکن نبی کریم کی عظمت اس سے جدا کرنا ہے. اور کیوں؟ اس لیے کہ سارے انبیاء کی فضیلتیں آ کر نبی کریم کی ذات سے جمع ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر اضافہ ہوتا ہے خصائص النبوہ کا، کہ نبی کریم کے کچھ خصوصیتیں ہیں جو کسی اور نبی کے لیے نہیں رکھی گئی، یہ خصائص ہے. نبی کریم کا علم، نبی کریم کے اخلاق، نبی کریم کا کردار، یہ وہ تمام ہر خصوصیت نبی کی اپنی جگہ پر منفرد ہے. چاہے آپ علم لیجئے، چاہے آپ شجاعت لیجئے، چاہے آپ سخاوت لیجئے، جب نبی کی یہ جو صفات ہے، ان صفات کو اگر کامل ترین درجے پر دیکھنا ہو تو آپ کو نبی ہی کی ذات میں ملے گا. یعنی ان اخلاقات کا اگر کمال دیکھنا ہو تو اس کمال کا مظاہرہ اگر کسی کے جسم سے ظاہر ہوا ہے تو وہ نبی کریم ہے. کہ آپ کے وجود سے اخلاق کی وہ شعائیں نکلی ہیں کہ جس نے پوری دنیا کو منور کر دیا ہے، پوری دنیا کی تقدیر بدل دی ہے نبی کریم نے، پوری انسانیت کو منقلب کر دیا ہے، پوری بشریت کا تحول ایجاد کر دیا ہے اپنے اس کردار کی بلندی سے. اتنا عظیم نبی، اتنا بلند نبی بیٹھتا ہے تو بولیے گا، اور ایسا بولیا کہ جس پر اگر آدھا حصہ جسم کا ملے تو آدھا حصہ بوریے سے باہر. اس ایسی چٹائی پر بیٹھتے ہیں وہ جو عرش نشین ہے، جن کے سامنے عرش کی بلندیاں جھکتی ہیں. وہ نبی جب کسی نے دیکھا اور دیکھ کے کہا یا رسول اللہ، کسرا قیصر روم اور کسرا ایران تو تخت شاہی پہ بیٹھتے ہیں، زر و جواہر کے مالک ہیں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ کیوں اس چٹائی پہ بیٹھتے ہیں؟ کہا کہ ان لوگوں نے جلد بازی کی، دنیا کو آخرت پہ ترجیح دے کر دنیا کو خرید لیا، آخرت کو چھوڑ دیا. اگر ہمارے مدعے کو دیکھنا ہو تو آخرت پہ دیکھنا. پوری دنیا انسانیت کے روابط دنیا کو منقطع کر کے اللہ کی ذات سے آشنا کروایا. بشریت اللہ کی عظمتوں سے واقف نہیں تھی، آخرت کی ایک کمالات سے واقف نہیں تھی. جب کوئی آخرت کو چھوٹی چیز اور دنیا کو نقد چیز اور دنیا کو تر و تازہ اور آخرت کو ایک گھٹیا چیز نعوذ باللہ سمجھے گا تو کیا وہ دنیا کو چھوڑ کے آخرت کی طرف توجہ کرے گا؟ انسان کی نظر میں دنیا بڑی چیز ہوتی ہے اور جو سب سے چھوٹی چیز ہوتی ہے وہ پروردگار کی ذات ہوتی ہے، جو سب سے چھوٹی چیز ہوتی ہے وہ آخرت ہوتی ہے، اور جو سب سے بڑی چیز جو نظر آتی ہے وہ دنیا، اسی کے پیچھے انسان دوڑتا ہے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی جس نے یہ بتایا کہ میرے ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے ہاتھ پر سورج بھی رکھ دیا جائے تو پھر بھی میں تبلیغ اسلام سے باز نہیں آؤں گا. یعنی اگر مجھے پوری دنیا کی سلطنت اور تخت و تاج بھی میرے قدموں میں نشاور کر دیا جائے تب بھی میں اللہ سبحانہ و تعالی سے قطع تعلق نہیں کروں. تب دنیا کو معلوم ہوا کہ عظمت پروردگار کیا ہے، کہ جس کی خاطر نبی دنیا کی ہر طاقت کو ٹکرانے کے لیے تیار ہے. تب دنیا نے پہچانا کہ عظمت الہی کیا ہے، تب دنیا نے پہچانا کہ آخرت کس قیمتی شے کا نام ہے کہ جس کی خاطر نبی نے دنیا سے منہ موڑ لیا، دنیا سے قطع تعلق کر لیا. نبی کریم کے یہی اخلاق تھے، یہی کردار تھا کہ جس نے دنیا کو متاثر کیا. لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، اسلام تلوار کے نہیں نبی کریم کے اخلاق کے ذریعے سے پھیلا. اس لیے کہ مکے کی سرزمین پر نبی نے جو قولوا لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کیا تھا اور 10 سال تک نبی مکے کی سرزمین پر رہے، وہاں پر کہاں تلوار پھیلا؟ اسلام مکے کی سرزمین پر پھیلا اور اسلام کی جو شروعات نبی کریم نے کی تو کب تلوار اٹھا کر یہ کہا کہ جو کلمہ پڑھے گا میں اسے بخش دوں گا اور جو کلمہ نہیں پڑھے گا میں اس پہ سر کو قلم کر دوں گا؟ کب مکے کی سرزمین پر نبی کریم نے تلوار کے زور پر کلمہ پڑھوایا؟ نبی کریم نے اپنے اخلاق و کردار کا پہلے کلمہ پڑھا، کفار قریش سے اپنے امین اور صادق ہونے کا کلمہ پڑھوایا. جو لوگ مسلمان نہیں تھے انہوں نے نبی کو نبی ماننے سے پہلے صادق مانا. کفار قریش مشرکین مکہ نبی کو رسول ماننے سے پہلے امین مانتے ہیں، امین ہونے کا کلمہ پڑھتے ہیں، صادق ہونے کا کلمہ پڑھتے ہیں. مسلمانوں سے کلمہ پڑھانے والے رسول تو گزرے ہیں لیکن مشرکین سے کلمہ پڑھوانے والا رسول نہیں گزرا کہ جس نے مشرکین سے اپنا کلمہ پڑھوایا ہے کہ میں صادق ہوں، میں امین ہوں. یہی وہ کمالات تھے کہ جس نے بے ذر کو ابو ذر بنا دیا، جس نے ایک اجمی کو سلمان فارسی بنا دیا اور سلمان فارسی کو منا اہل البیت میں داخل کروا دیا، مقدار و عمار کو مقام عوف پر پہنچا دیا. یہ نبی کریم کی ذات کے کمالات ہیں کہ آپ کے جب معجزات آپ کے وجود سے ظاہر ہوئے تو پھر اتنا بڑا انقلاب تاریخ عالم میں وجود میں آیا کہ جو دوسروں کا مال لوٹتے تھے وہ خود اپنا مال نشاور کرنے لگے، جو دوسروں کا مال لوٹا کرتے تھے وہ خود اپنا مال تقسیم کر رہے ہیں. اتنا بڑا انقلاب کہ جو دوسروں کے گلے کاٹتے تھے وہ اپنا گلا کٹوانے کے لیے تیار ہوتے، جو دوسروں کا خون بہانے کو تیار ہوتے تھے وہ آج اپنا خون بہانے کے لیے تیار ہوئے. ایثار و قربانیوں کا اتنا بڑا درس نبی کریم نے اپنی امت اور اپنے اصحاب کے ذریعے سے یہ پیش کیا اور ایسے لوگوں کو تبدیل کیا کہ جن کی تبدیلی کا کوئی امکان ہی نہیں تھا، جن کو دیکھ کر تم یہ سمجھ ہی نہیں سکتے تھے کہ یہ لوگ بھی کبھی بدلے ہیں. ایسے وحشی لوگوں میں بھی تبدیلی آئی ہے لیکن نبی کریم نے کتنے خطرات کو ڈال دیا اپنے کردار کے ذریعے سے، کتنی زندگیوں کو بدل دیا اپنے کمالات کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنی نصیحتوں کے ذریعے سے کہ جو لوگ آپ کی تباہ کرتے تھے، آپ کی پیروی کرتے تھے، آپ سے نصیحت لیتے تھے، ان کی دنیا کو نبی نے بدل دیا. ایک شخص آ کے صرف ایک نصیحت چاہتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے ایک نصیحت کیجیے، رسول اللہ اس کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ غضب مت کر، بس ایک ہی نصیحت. وہ پھر پوچھتا ہے یا رسول اللہ کوئی اور نصیحت؟ کہا بس اتنا ہے تو یاد رکھ لے کہ غصہ مت کر، غضب مت کر. وہ شخص واپس لوٹ کے جاتا ہے اپنے قبیلے میں، جاتے ہی دیکھتا ہے کہ جنگ کا موسم تیار ہے اور قبیلے والے سر سے کفن باندھ کے تلواریں لیے ہوئے میدان میں کود پڑ رہے ہیں اور سامنے والے قبیلے سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے. وہ بھی جو ہے لباس جنگی پہنتا ہے، تلوار ہاتھ میں لیتا ہے اور میدان میں کود پڑتا ہے، کیونکہ پورا قبیلہ، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے 10 مغربا میدان میں اترتا ہے. اترتے ہی اس کو نبی کریم کا قول یاد آتا ہے کہ غضب مت کر، غصہ مت کر. بس یہ یاد آیا کہ وہ شخص نے تلوار کو نیام میں رکھا، سامنے والے لشکر کے سردار سے جا کے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ آخر ہمارا جھگڑا کس بات، تھوڑے سے پیسے کے اوپر جھگڑا ہے، وہ پیسہ میں دینے کے لیے تیار، جتنے پیسے پر اختلاف ہو رہا ہے وہ پیسہ میں اپنی ذاتی کمائی سے دینے کے لیے تیار ہوں، اس جنگ کو ٹال دے. وہ کہتا ہے بہت صحیح کہ تم میں سے کوئی اتنا با اخلاق آدمی پیدا ہوا کہ جو واقعاً ہم جو لڑ رہے تھے وہ اسی دولت کے لیے لڑ رہے تھے. اگر یہ دولت ہمیں مل جائے تو پھر ہم کیوں لڑنے لگے؟ تو لہٰذا وہ بھی کلمہ ہم کو نیام میں رکھ دیتا ہے. اس طرح سے بھڑکی ہوئی جنگ کے شعلے خاموش ہو جاتے ہیں. یہ نبی کریم کی ایک نصیحت کا جواب ہے. سلوات پڑھیں اللہ
محمد صلی اللہ محمد.
ایسا رحم دل نبی، ایسا خلیق نبی، ایسا حسن کے حسن کلام اور حسن خلق کی اس منزل پر فائز ہو، ایسی ذات کو نہیں دیکھا رہا ہے. ہر نبی اپنی امت سے تنگ ہو کر بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا ہے، لیکن نبی کریم کے لیے آپ نے کبھی سنا کہ نبی نے مکے میں ہاتھ اٹھا دیا ہو، شیب ابی طالب پہ ہاتھ بلند کر دیا ہو کہ پروردگار اتنا عرصہ بغیر بھوکے پیاسے نبی گزار رہے ہیں، لیکن کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا بد دعا کے لیے. کچرا پھینکا گیا، پتھر پھینکے گئے، نبی پر غلاظتیں پھینکی گئی، کس طرح کی اذیتیں نہیں دی گئی. کسی نے دیوانہ کہا، کسی نے مجنون کہا، کسی نے پاگل کہا، کسی نے شاعر کہا، مختلف اعتراضات ہوتے رہے، نبی ہنس کے برداشت کرتے رہے. جناب یونس، جناب صالح، کتنے انبیاء رہے ہیں جو اپنی امت سے بیزار ہو گئے، لیکن نبی کریم کبھی اپنی امت سے بیزار نہیں ہوئے. اگر ہو جاتے اور عذاب منگوا لیتے تو پھر آج پوری دنیا میں نبی کا کلمہ نہ پڑھا جاتا. یہ جو نبی کریم نے اپنی امت کا اور اپنی امت کی طرف سے اذیتیں تو برداشت کی، لیکن جواب میں نبی نے ان کے خلاف کبھی دست بد دعا کو نہیں اٹھایا، دست نفری نہیں اٹھایا، نہیں کیا پروردگار نے غلط کر دیا. کتنے مرتبہ آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا ہے کہ جو بڑھیا آپ کے اوپر کچرا ڈالتی تھی، اب جس دن وہ کچرا نہیں ڈالتی ہے نبی خود اس کا مزاج پوچھتے. کل یہ واقعہ ہماری تبدیلی کے لیے کافی نہیں ہے، امت کی تبدیلی کے لیے کافی نہیں ہے. کیا آپ اپنے دشمن کا پتہ پوچھتے ہیں؟ کیا آپ کو جو شخص گالی دیتا ہے، جو شخص آپ کو برا کہتا ہے، جو شخص آپ کے راہ میں کانٹے بچھاتا ہے، جو شخص آپ کے سر پر کوڑا پھینکتا ہے، کیا ایک دن کوڑا نہ پھینکے تو آپ اس کی خیریت دریافت کریں گے؟ کہ آج کوڑا کیوں نہیں آیا، آج پتھر کیوں نہیں برسا، آج کسی نے گالی کیوں نہیں دی؟ روز گالی دینے والا آج گالی کیوں نہیں دے رہا ہے؟ کیا اس کی طبیعت خراب ہو گئی؟ کتنا خلیق نبی ہے. اس ایک واقعے سے اندازہ لگائیے کہ نبی پوچھتے ہیں کہ اس بڑھیا نے کیوں کچرا نہیں پھینکا، آخر اس کی طبیعت کیسی ہے، میں اس کی مزاج پرسی کرنا چاہتا ہوں. لوگ لے جاتے ہیں. اچھا آپ دیکھیے کہ جب اس بڑھیا نے نبی کریم کو دیکھا ہوگا تو اس وقت اس کے اندر کیسی کیفیت پیدا ہوئی ہوگی، کیسی عظیم تبدیلی اس کے وجود میں آئی ہوگی کہ جب اس نے اپنی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھا اور اسے مزاج پرسی کرتے ہوئے دیکھ رہی ہے کہ یہ مزاج کسی کے لیے آئے ہیں، اور پوچھ رہے ہیں کہ آج تم نے کچرا نہیں پھینکا، مجھے سمجھ میں آ گیا کہ شاید تیری طبیعت خراب ہے، اس لیے میں تیری مزاج پرسی کے لیے آیا ہوں، میں تیری ایمانداری کے لیے آیا ہوں، میں یہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ تیرا مزاج کیسا ہے. بدلے کی رسم دین وفا میں حرام ہے، احسان ایک شریف ترین انتقام ہے. اسے انتقام نہیں کہا جائے گا، بلکہ در حقیقت وہ ایسے اخلاق کا حسن ہے جو اس کے لیے، سمجھنے والے کے لیے بہت بڑی تبدیلی کا راستہ کھول دیتی. ایک ایسے ہی اور ایک بڑھیا کا واقعہ ملتا ہے تاریخ میں کہ جس کو رسول روزانہ دیکھتے تھے، اچانک اس کا انتقال ہو جاتا ہے، جس کی نبی ہمیشہ مزار پرسی کیا کرتے تھے، وہ مر جاتی ہے تو لوگ اسے دفن کر دیتے ہیں. یہ سمجھ کر کہ اس واقعے کی قبر کرنا نبی کریم کے لیے छोटी सी बात है, मामूली लोग मर जाए तो इसका क्या नबी की जात पर असर पड़ेगा। ऐसे हजारों लोग रोज मरते हैं, क्या नबी करीम पर इसका असर होगा? तो किसी ने नहीं बताया। तो जब नबी करीम ने पूछा कि उस बुढ़िया का हाल क्या है, तो कहा वो मर चुकी है, उसे दफन कर दिया गया। नबी ने कहा तुमने मुझे खबर क्यों नहीं की? तो उन्हें लेके नबी कब्र में जाते हैं और कब्र पर जाकर उससे इस बात की गोया माजरत खाई करते हैं कि हम तेरी तदफीन में शहीद नहीं हो। सलवात करो बस। अजीजा ने ग्रामीण हजार हा हजार नबी करीम की सीरत के वाकयात और नक्श कदम नबी करीम का हर मोड़ पर किस तरह से नबी ने इन जाहिल अरबों को इल्म की तरफ मोड़ा, अखलाक की तरफ मोड़ा, किरदार की तरफ मोड़ा, कैसी तब्दीली ले आए कि वो लोग जो कलम और किताब के मुखालिफ थे, वो लोग जो इल्म के दुश्मन थे, आज इल्म की सुरैया की आखिरी चोटी पर पहुंच गए। कितनी बड़ी तब्दीली हुजूर ले आए। और हुजूर करीम ने बताया कि अगर तारीकियों से निकलना है जहालत की, सब ये चाहते हैं कि लोगों को जाहिल रखो ताकि उस पर हुकूमत कर सको। नबी करीम ने कहा कि हम तुम पर हुकूमत नहीं कर रहे, हुकूमत अल्लाह की होगी, हम तुम्हें अल्लाह की जात से रोशनास करवाने के लिए आए। इसके लिए जरूरी है कि तुम इल्म हासिल करो। जब तक इल्म मारिफत नहीं होगी, अमल की कीमत नहीं होगी। अमल की अर्जिश बनती है मारिफत से, आगाही से, कि तुम जिसका सजदा कर रहे हो बेमारफती का सजदा नहीं होना चाहिए, मारिफत का सजदा होना चाहिए, आगाही के साथ सजदा होना चाहिए, इल्म के साथ सजदा होना चाहिए। ये नबी करीम ने अपनी जात से जाहिर किया। वो वाकया किस कदर मशहूर है कि नबी करीम मस्जिद में दाखिल होते, देखते हैं कि एक गुरोह इबादत में मशगूल है और एक गुरोह तालीम और तालीम में मशगूल है। अब देखना यह था कि नबी के कदम किस तरफ आगे बढ़ते हैं। हर कोई ये समझता है कि इबादत में होता है, हर कोई ये समझता है कि अल्लाह के सामने सर्व सजूद होना कमाल बंदगी है। इबादतें सबसे ज्यादा कीमती है, लेकिन नबी करीम ने अपने अमल के जरिए से बताया कि एक गुरोह जो सुन्नती नमाजों में मशगूल था, एक गुरोह जो तालीम तालीम में मशगूल था, नबी करीम मस्जिद मदीना में दाखिल होते हैं, इन दोनों गुरोहों को देखते हैं और देखने के बाद अब जब नबी के कदम आगे बढ़ते हैं तो उस गुरोह की तरफ आगे बढ़ते हैं जो तालीम तालीम में मशगूल, और उन्हीं के साथ नबी शरीक हो जाते हैं और शरीक होकर कहते हैं कि मुझे अल्लाह ने तालीम के लिए भेजा है, लिहाजा मैं तुम लोगों में शामिल हो जाता हूं। कि जब तक इल्म नहीं हासिल होगा, मारिफत नहीं बढ़ेगी, इबादतों और सजदों का वकार नहीं बुलंद होगा। सलवात पढ़ो पूरी दुनिया यहां आके सीखती है, यहां के मकतब में सीखती है। नबी इल्म लदुन्नी के मिज़दाक है। इल्म लदुन्नी किसे कहते हैं? लदुन कहते हैं करीब को, कुर्बत को, नजदीकी को। इल्म लदुन्नी यानी वो इल्म जो अल्लाह की बारगाह से हासिल हुआ हो। तो अब नबी करीम की वो वाहिद जात या ऐसी अज़वाते मुकद्दसा में नबी शामिल है कि जिनके पास इल्म आया तो ज़ात रुबूबियत से आया। जो इल्म लदुन्नी के मिस्दाक है, जो यहां आके नहीं सीखते हैं वहां से सीख के आते हैं। तो दोनों में क्या फर्क है? जो यहां सीखते हैं वो आंखों की मदद से सीखते हैं, वो कानून की मदद से सीखते हैं, वो आंख से देख के सीखते हैं, वो कान से सुन के सीखते हैं। पहले उनकी आंखें देखती हैं, उसके बाद उसका अक्स कल्ब में पड़ता है, जिसे इल्म हुसूली कहते हैं। इल्म हुसूली जो हासिल होता है वो चश्म गोश से हासिल होता है, यानी आंखों के जरिए से समात और बसारत वसीला है इल्म के हुसूल का। जब तक आप देखेंगे नहीं इबारत को, इल्म नहीं हासिल होगा। जब तक कि आप दरख्त देखेंगे नहीं, दरख्त का इल्म नहीं हासिल होगा। जब तक कि आप पहाड़ देखेंगे नहीं, पहाड़ का इल्म नहीं हासिल होगा। जब तक कि आप سنیں گے نہیں استاد سے آپ کو علم حاصل نہیں ہوگا. یعنی جتنا بھی دنیا میں علم حاصل ہوتا ہے یا دیکھ کے حاصل ہوتا ہے یا سن کے حاصل ہوتا ہے اس کے بعد قلب میں نقش پڑتا ہے, لیکن نبی کا علم پہلے قلب میں جاگزین ہوتا ہے اس کے بعد آنکھوں اور کانوں سے ظاہر ہوتا ہے. اور اس کے بعد وہی آیتیں کانوں سے سنائی دی, وہی آیتوں کو جبرائیل نے سنایا ہے کہ کون سا علم جو نبی کو سکھایا جا رہا ہے, وہ تو قلب مطہر پہ نازل ہو چکا ہے. یعنی پہلے قلب میں علم آتا ہے, پھر کانوں سے سنائی دیتا ہے, پھر آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے. نبی کریم کی علم کا, ان کی معرفت کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے. وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انہیں نہیں بھیجا گیا, بلکہ انہیں مبعوث کیا گیا جو ان الفاظ کے ساتھ کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اس سے پہلے یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے, انہیں بھیجا تو معلم بنا کے بھیجا, انہیں بھیجا تو تزکیہ نفس کے لیے بھیجا, انہیں بھیجا تو معلم بنا کے بھیجا, متعلم بنا کے نہیں بھیجا. فضل زندان گرامی, نبی کریم نے اگر کسی کو اپنے علم کا وارث بنایا ہے تو وہ امیر المومنین کی ذات ہے. کہ امیر المومنین فرماتے ہیں علمنی رسول اللہ الف باب, مجھے رسول اللہ نے ہزار باب کی تعلیم کی اور میں نے ہر باپ سے ہزار باپ کو سلوات پڑھے. سبحان اللہ, فضائل کا دھارا بہت طویل ہے, فضائل کی دنیا بہت وسیع ہے, لیکن عزیزان گرامی جہاں ہم فضائل کا ذکر کرتے ہیں, جہاں ہم ان کا نام لیتے ہیں, وہاں پر ہم ان کے کردار کی گواہی بھی دینا, کردار اور سیرت کا نفس کے اپنے قلب و دماغ پہ بٹھانا ہے. تیرا نام ہی ایسا ہے, تیرا نام ہی ایسا ہے, کتنی مرتبہ آپ نے یہ سنا, کتنے قصیدے, خاص طور پہ آپ حیدرآباد جائیں گے تو وہاں صرف تیرا نام ہی ایسا ہے, تیرا نام ہی ایسا, یہی سنائی دے گا. لیکن کہیں یہ نہیں سنائی دے گا کہ تیرا کردار ہی ایسا, تیری سیرت ہی ایسی ہے, تیرا اسوہ حسنہ ہی ایسا ہے. یہ کیوں نہیں کہا جاتا, کبھی سوچا؟ تیرا نام ہی ایسا ہے, تیرا نام ہی ایسا ہے, تیرا کردار ایسا ہے, یہ کیوں نہیں ہوتا؟ تو میں نے حیدرآباد میں ایک بات کہی تھی, تو آپ کے سامنے گزارش کر کے ہوتی وہ پک ہو, وہ یہ ہے کہ نام اس لیے لیا جاتا ہے کیونکہ نام پر ملتا ہے. نام لے کے لوگ مانتے ہیں اور جو دیا جاتا ہے وہ نام پہ دیا جاتا ہے, تو نام اس لیے لیتے ہیں کہ اس نام سے ملتا ہے. کردار کی دعائی اس لیے نہیں دیتے کہ کردار میں دینا پڑتا ہے. نام سے ملتا ہے اور کردار دینے پر مجبور کر دیتا ہے. جب آپ کردار کو پیش کریں گے تو کردار آل محمد میں کیا ملے گا؟ یہ ملے گا کہ تین دن سے روزہ رکھنے اور افطار اٹھا کر یتیموں کے حوالے کر, یہ سیرت ہے, یہ کردار ہے, یہ اسوہ ہے, یہ نمونے عمل ہے کہ ان کے کردار یہ کہتا ہے کہ خود بھوکے رہو لیکن دوسروں کی پیاس بجھاؤ, دوسروں کی بھوک بجھاؤ, یہ کردار کہہ رہا ہے. تو کردار کی اگر اتباع کی جائے گی, کردار کی اگر تاسی کی جائے گی, تو پھر اپنے سامنے کی افطار کو اٹھا کر یتیموں کے حوالے کر دینا. آپ کہیں گے وہ تو معصوم کا عمل تھا, غیر معصوم کیوں کرے؟ تو میں پوچھتا ہوں کہ دسترخوان پر بیٹھی ہوئی فضا نے شہزادی کی پیروی کی تھی یا نہیں کی تھی؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ میں نہیں کہتا زینب بن جاؤ, زہرا بن جاؤ, خاکے قدم حضرت فضا, خاکے قدم حضرت فضا بن جاؤ. تو فضا نے سیرت کی پیروی کی تھی, نام پر کسی سے لیا کچھ نہیں تھا, کردار پر عمل کر کے اپنے سامنے کی روٹیاں بھی فضا نے اٹھا کے دی. ये है किरदार की। अच्छा किरदार की तासीर से होता क्या है, नाम लेने का फायदा क्या है और किरदार का फायदा क्या है। नाम लेने से दुनिया बनती है और किरदार की तासीर करने में आखिरत बनती है। अब फैसला करे दुनिया कि नाम लेके अलग हो जाए या किरदार पर अमल करके आखिरत अपने नाम दे, कि आखिरत में इज्जत मिलती है, जन्नत अगर मिलती है तो इनकी तासीर नहीं मिलती, इनके किरदार। और यही किरदार जब बुलंद होता है हम कहते हैं हुसैन अगर हम करबला में होते तो बुलंद हो जाते, या लैतनी कुंतु माअकुम फअफूज़ फौज़ अज़ीमा, कि हम बुलंदियों पे पहुंच जाते कामयाबियों को अगर हम आपके साथ होते। कैसे हम इमाम हुसैन के साथ होते, फिज़ा साथ हुई कर रहा हूं, क्यों, इसलिए कि फिज़ा अमल के साथ थी। खाली नाम लेने वालों में फिज़ा का शुमार नहीं था बल्कि किरदार की तासी करने वालों में शुमार था। तो जो किरदार की तासी करेंगे वो करबला में नजर, और यही बच्चे जो दस्तरखाने शहजादी पे बड़े हुए वो करबला के मैदान में अपने किरदार के जौहर दिखाए। इमाम हुसैन जो किरदार पेश कर रहे हैं वो किरदार कहाँ से लिया है, वो किरदार सीरत ज़हरा से लिया है, वो किरदार अमीरुल मोमिनीन से लिया है, नबी करीम की ज़ात से लिया है। तभी तो उनके लश्कर को इमाम हुसैन से इराक कर देती है, अखलाक की कदर बुलंदी है। ये उसवे रसूल है, इमाम हुसैन इसी उसवे नबी को बचाने के लिए करबला जा रहे हैं। तो क्या इमाम हुसैन दुश्मन को पानी न पिला के निहाल कर दे, ये सीरत रसूल है, या दुश्मन को सैराब कर देना ये उस पर रसूल है, इसे इमाम हुसैन ने पेश किया। कि काफिले धूप में जिस वक्त के चकराते थे, आए क्या दिल था, उन्हें छाव दे दिया, इसका लफ देख के दुश्मन को धुलक जाते थे, दाद एहसान की नींद थी तो शर्मा थी, दश्ते पे आप में कौसर के रवानी थे हुसैन, इश्ते इंसान पर बरसता हुआ पानी थे हुसैन। तो दुश्मनों को पानी पिला गए लेकिन हुसैन के बच्चों को प्यासा देख कर दुश्मन तड़पाता रहा, और सहबे हुसैन इसे अलतश अलतश की सदाएं बुलंद होती रही, सहबे में पानी इस कदर खत्म हो चुका था कि कतरा तक पानी का मौजूद नहीं था, जो मशकीजे थे वो भी सूख चुके थे। एक मुख्तर ये कहता है कि मशकीजे जिस जमीन पर रखे गए थे बच्चे ज्यादा के अपने सीने रखते थे ताकि कुछ खुनकी महसूस हो सके, लेकिन तपती हुई जमीन पर वो खुनकी कहाँ मिलेगी जो दिलों को ठंडक पहुंचा सके। हाँ करबला की जमीन इस कदर तप रही थी, इस कदर लूट चल रही थी कि अली अकबर मैदान में जंग से बाप की तिब्बत से आके सवाल करते, बाबा क्या ये कतरा पानी मिल सकता है जिससे कभी हो के दुश्मनों का गालिब आ जाऊं। तो इमाम हुसैन सर को झुका के कहते मेरे लाल दश्ते बला में पानी कहाँ है, जो मैं तुझे मिसाल लगू। इमाम हुसैन शायद कहते हैं मेरे लाल अगर तुम्हें तस्कीन चाहिए तो अपनी जबान को मेरे जहन में दे दो ताकि तुम्हें कुछ तसल्ली मिल जाए। लेकिन हाँ इमाम हुसैन का जहन तो इस कदर खुश्क था कि जबान में कांटे पड़े हुए थे। इमाम हुसैन की प्यास का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अली अकबर मैदान जंग से वापस बाप की खिदमत से वापस पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद फिर तलवारों में गिर जाते और हुसैन इब्ने अली ये मंजर अपनी आंखों से देख रहे हैं। तभी तो कहते हैं कि जब इमाम हुसैन ने आवाज सुनी है कड़ियल जवान की तो यही कहा बेटा मेरी आंखों से कुछ गुजारी नहीं देता, तुम आवाज देते रहो ताकि तुम्हारी आवाज के जरिए हुसैन तुम तक पहुंच सके। बेटा पुकारता रहा हुसैन आगे बढ़ते रहे, यहाँ तक के वो मंजर भी देखा कि जहां अली अकबर के कलेजे पर बरछी की अनी थी حسين ابن علي والبرسول وارحمنا وارحمنا وسيعلم الذين امام اسد الله تعالى رب الشريف الهو التعظيم فرمان الله